قرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. صلوات الله. In the last night's majlis, as an introduction to the theme and the topic that I'll be discussing in this ashara, we looked at the concept of fadilat of insan, the excellence in the human beings, and this was the theme which I would like to discuss in this majlis where we have gathered for the azar of Sayyid al-Shuhada Imam Hussein bin Ali alayhim as-salatu wa salam. For those of you who have been coming, who started tonight, the format will be that we'll be talking in English for about 20-25 minutes, and then we'll move on to the Urdu part of the majlis. The theme will be same, and as I'm told, people in Dubai, you know, even those who would like to hear in English, they understand Urdu anyway. And so you'll be able to follow the continuation of the theme. But let me summarize last night's discussion. We looked at the concept of insan, what is a human being. And we basically reached the conclusion that when we look at the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, the human being is considered to be ashraf al-makhluqat. He is the best of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And the second point was that when you look at this sharafat given to Allah, to the human beings, the karamat given to human beings by Allah subhanahu wa ta'ala, this is not based on the physical dimension of the human being. It is not the khaki and the earthly dimension of the human being which deserves the karamat and sharafat from Allah subhanahu wa ta'ala. Rather, it was the divine, or if I may say, the heavenly dimension, the spiritual dimension, when Allah subhanahu wa ta'ala put the ruh into the body of Adam, that's what Allah subhanahu wa ta'ala ordered the malaika to do the sajda to Adam. Not before the ruh came into that body. So it's not the khaki paikar which is the main focus of fadilat of insan, it is the nafs and the ruh that Allah subhanahu wa ta'ala has put in that earthly body of a human being. There also, if you look at the essence, that nafs contain the nur of Muhammad wa ala Muhammad salawatullahum alayhi ajma'in. The last and the third final point of last night's talk was the emphasis. In the words of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam, that a human being can maintain this fazilah that Allah has given to him only if he or she keeps the soul and the nafs and the ruh purified. The issue of tazkiyah nafs comes in. Only then a human being can maintain that position as ashraful makhluqat, the best of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Let me emphasize on that point again. In the words of Ali, you know, we have three options. Either we maintain our life at the zero level, we live only by our natural instincts, where we only seek better food for ourselves, better shelter for ourselves, better clothes for ourselves, better cars for ourselves, better means of making our physical life easier and more comfortable, then we really have not moved further on a spiritual graph. We are just still at the level of Haywan. Remember the four levels: Jamadat, Nabatat, Haywanat, and then Insan. We discussed about this last night. If we really only are in pursuit of better lifestyle in this dunya from the material perspective, then we are not more better than the animals. We are still on that level. The second option is the worst one. In the words of Amir al-Mu'mineen, if we only give in to our shahwat and ghazab, with our desire and anger, the elements of shahwat and ghazab, we do not control it by the aql that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us, then when we go into the pursuit of better house, better clothes, better food, better means of transportation, better lifestyle, in a haram way, after violating the rights of others, then we go even lower than the rank of the animals. And this perspective is not only from the words of Amir al-Mu'mineen. Ali can never say anything which is against the Quran. And if you want to see that perspective of Ali's wisdom on this issue, he says, you know, Quran talks about this, where Allah subhanahu wa ta'ala describing these two levels, that a person who has not really moved on a spiritual path is either equal to the haywan or worse than the animals. This is the ayat where Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Araf, ayat number 179, he says, describing those people, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقِهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala says they are people who have minds which they do not use to ponder about the reality of life, about the purpose of life. لَهُمْ عَيُنٌ, they have eyes but they do not see. Not in a physical sense. It's not that they have problem with their eyes. They have the sight, but they do not have the insight to understand the purpose of life. And this is where then Allah says, وَلَهُمْ عَذَانٌ, they have ears, but they do not have the ability to understand the reality of this dunya, that this is a temporary phase of our existence. We have to move forward for the akhirah, which is the eternal life for us. And after saying that, Allah says, أُولَٰئِكَ كَالْعَنْعَامِ, such people whom Allah has given the ability of thinking, whom Allah has given the ability to understand things, still they do not use it. Allah says, أُولَٰئِكَ كَالْعَنْعَامِ, they are just like cattles. They are no better than cattles. But rather, if you go even to a lower level, where you use this dunya in a haram way to make your lifestyle better, then Quran says, وَبَلْ هُمْ عَضَلْ, they are even worse than an'am, they are worse than the animals. And so the wisdom of Amir al-Mu'mineen is confirmed this ayat from this ayat of Surah Araf. But then Ali takes us to a higher level. Don't just stay at the stage of the haywan. Do not allow yourself to go down lower than the level of the haywan. Rather, elevate yourself. Go to a level where Ali says you have the potential of becoming better than the malaika. You can become afdal than the malaika, because the malaika have been only given aql. They don't have the power of shahwat and ghazab. You have all these three things. If you can control your power of anger and, you know, desire with the aql that Allah has given to you, then you as an insan are better than the malaika. Salawat padhne ek baar. But this all depends on not only taking care of our body, we have to take care of our soul. That ruh that Allah put in the body of Adam, that nafs which He has given to every human being. And this has been emphasized in Surah Shams. Well, Allah subhanahu wa ta'ala, you know this system of qasam? Why does Allah do qasam in Quran? وَالشَّمْسِ وَزُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَقْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Allah says, I swear by the sun and the moon, by the day and the night, by the heaven and the earth. Why does He do this? Allah subhanahu wa ta'ala uses the same style of speech that we use. Sometimes when we want to emphasize a point, to make sure the listener believes in us, we do qasam of the most precious thing that we believe in. You know, aulaad ki qasam khate hain, apne nafs ki qasam khate hain. This is the way we convince the listener. And Allah subhanahu wa ta'ala is talking to us on our level. And even people like me sitting on the minbar have to talk on the same level. You know, sometimes we hear, oh, you know, it should be more academic. No, this is a mass method of education in the form of Azaw Sayyid al-Shuhada. This is a place where every individual comes from all different backgrounds. And so the talk has to be to the level where everybody can understand. And Allah subhanahu wa ta'ala uses the same style. After swearing by the sun and the moon, by the day and the night, and by the heaven and the earth, what does He say? وَنَفْسٍ وَمَا صَوَّاهَا. He says, I swear by the soul of the human being, the nafs that I have created, فَعَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. That is the jawab of qasam. This all qasam there was just the muqaddima. This was just the preamble. The statement of qasam here is that Allah says, I have inspired every nafs of insan. فَعَلْحَمَهَا. Alhamaha is from ilham, which means to inspire. And Allah subhanahu wa ta'ala, He has inspired every nafs, every soul of a human being to understand what is the basic right and wrong. فَعَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. But that initial source of guidance has been placed in the soul of each and every human being. But those who can see that light from within themselves are the one who have to protect that light. قَدْ أَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَصَّاهَا. The ayat goes on, Allah says, successful is a person who keeps the nafs purified, and failure is the person who lets it become najis in a spiritual sense. And so every human being, every person is born with that basic ability to understand what is haq and what is batil. It is the environment. It is the parents' influence. It is the society's influence. It is our sins and guna which actually cover that nur which is within us. And so we have to basically make sure that that nur is always there giving us light. Let me give you an example. Salawat padhne ek baar. Suppose there is a very powerful light here, the bulb. It's connected to the switch. And that switch is wired with the electrical, you know, source, wherever it's coming from. But if you let this bulb stay there for, let's say 20 years, you never come to this room. After 20 years, there is so much dust on it. Even when we switch on that, you know, put the switch on, the power is coming. The energy is there. The bulb is on, but there is no noor in the room. Why? Because there is dirt on the bulb itself. Every insan in this dunya, Muslim, non-Muslim, a believer, a non-believer, has that noor inside. Allah has created everyone with that noor within. But there are people who let it become covered with guna and different kinds of spiritual dirt. They have the light, they is connected to Allah subhanahu wa ta'ala, but they cannot see it. And this is what the Quran is saying. That's why tazkiyah nafs is absolutely, in, you know, very important for a human being to reach to higher level. Salawat pranay para. One more point on this issue. What is the meaning of the word kafir? Ask everyone, anyone, they will say kafir means a non-Muslim. Why do we call a kafir a kafir? The word kafir technically means a non-Muslim. But there is a literal meaning to the word kufr. Kufr means covering something. There must be a relationship between the literal meaning and the technical meaning. Why is a non-Muslim non-kafir? Because what happens? Kafir is somebody who has the light within, but he has covered it. You got the meaning now here? Every insan has that noor that Allah has given to him. But he or she has to basically keep it clean in order to see the way forward. And so when we talk about this concept of kufr, you have to realize kufr actually is a hijab. It is a veil on our nafs and our soul. We have to make sure قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Successful is the person who has kept his purified, and failure is the one who lets spiritual dirt gather on that nafs, which is the basis of fadilat and excellence of human beings in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat pranay para. The title given for this ashara is basically 10 steps towards perfection. Now this has been taken from an ayat in Surah Ahzab, where Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 33, ayat 35, talks about 10 qualities of the people who are going to be successful in the hereafter. You know, when if you look at Surah Al-Asr, it gives us a summary of it. All human beings are in loss, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. This is the summary of it. Surah 18 also talks about the same concept. But if you really would like to see the details of the qualities which should be there in a human being in order to, you know, proceed further in the journey of perfection and kamal, getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala, attain the level higher than the malaika, then these are the virtues and the fada'il that we have to acquire within ourselves. If you look at this ayat, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِئِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالسَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وعجرا عظيما. This is an ayat where Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the people who are of 10 categories, or those who have these 10 qualities. He talks about Islam, talks about Iman, talks about truth, qunut, which is obedience, the issue of sidq and truthfulness, the issue of patience, the people who are humble, the people who give in charity, the people who basically fast, those who take care of their own spiritual uprightness, the people who remember Allah subhanahu wa ta'ala most of the time. Allah says, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا. Allah has prepared for them مَغْفِرَةً in the hereafter and أَجْرَ عَظِيم. These are the 10 qualities that we are going to discuss. And we would like to basically go through different levels of all 10 qualities, because even within themselves there are different levels that we have to strive to attain from one to second, second to third, and to higher levels, inshallah. Salawat parne ek baraw. But if you look at this ayat, you will see this is a very unusual ayat. Read the Quran from the beginning to the end and you will see. Quran mostly talks in masculine style of speech. The words from the literary point of view in Arabic are mostly masculine. Alladhina amanu, those who believe. The word amanu is a masculine plural. It doesn't say allati amanna, this would be the feminine one. Even the orders, aqimu salat, aqimu is feminine form, masculine form. It doesn't say aqimna salat, wa'atu zakat. You know, although the Quran uses the masculine speech, the style, but we know that the meaning applies to everyone. Even though Allah says aqimu salat, it is wajib on men as well as women. But there are some ayat of Quran where Allah subhanahu wa ta'ala has, in a way, gone out of his way to repeat the same words in masculine and then feminine form. Why? Just to emphasize the point that when it comes to the issue of kamal, when it comes to the issue of spiritual journey, the potential between the man and the woman is equal. This sayre kamal, the spiritual journey that we talk about in Islam, is not only for the man. Allah subhanahu wa ta'ala has given the potential to men as well as women. You can divide the human beings into gender lines, male and female, only on physical level. When it comes to the nafs of insan, nafs is not a physical entity. A soul cannot be muzakkar or muannas. It, you know, when you talk about masculine and feminine, that's only the body which can be divided in that way. But when it comes to the soul of human being is gender free. You cannot divide it in that way. And so when it comes to the issue of kamal, according to our scholars who have done the tahqeeq this time, they say, wherever Islam talks about kamal, men and women are equal in that. Wherever the laws are different from men and women, it has nothing to do with fazilat and kamal, it has to do with farz and zimmedari and duties and responsibilities. And so keep this concept in mind, because we hear all the time that women are given second class status in Islam. That's not the truth. When we talk about perfection and kamal and fazilat, men and women are equal. When we talk about duties and responsibilities, Islam looks at the realities of life and has divided the duties and responsibilities according to the gender. Salawat parne ek baraw. Let me just go one more step in English before I go to Urdu. Let us look at the first one. Innal Muslimin wal Muslimat. The first fadilat that Allah subhanahu wa ta'ala talks about in this ayat is Islam. And you will say, well, this is very simple, isn't it? Islam, kalima padh liya ho gaya. Let us think about it. Let us reflect on this concept of Islam. Islam is of two types. There is a universal concept of submission, and then there is a specific concept of submission. On a universal level, the whole world submits to the creative command of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything is going according to the plan that Allah subhanahu wa ta'ala has made. You talk about jamadat, nabatat, haywanat, even insan to an extent, is governed by the creative command, hukme takmini, of Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody has a choice on that matter at all. For example, there are ayat where Allah says, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ طَوْعًا وَكَرِهًا. Allah subhanahu wa ta'ala says, everything which is there in the heavens and the earth submits to the command of Allah subhanahu wa ta'ala on a creative level. When Allah has created something, He has designed the pattern that this is how they have to go through, and they go through it, whether they like it or not. Or for example, in Surah Yasin, normally you recite it in Shabbat Jummah. Allah gives specific examples. وَالشَّمْسِ تَجْرِ لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. The sun moves in a direction fixed by Allah subhanahu wa ta'ala. And then we talk about Qamar. وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ. And the moon also goes through a pattern around the earth. And that pattern and design and plan has been fixed by Allah subhanahu wa ta'ala. The moon cannot say, I'm tired this time, so I'll go 31 days around. Although we don't see it, and we get in trouble all the time, in Eid especially. But that's our perspective of looking at the moon. The moon still goes by the same fixed pattern. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala says. And, you know, the sun cannot overtake the moon cannot overtake the sun. وَلَا اللَّيْلُ صَادِقُ النَّهَارِ. Day and night are fixed. Nothing can overtake one another. Everything is moving in this space according to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So this submission and Islam on a universal level cannot be a virtue. It cannot be a fazilat because there is no choice there. So we have to, when we talk about Islam, we have to look at the Islam where there is a choice. Submission by choice. And so Allah subhanahu wa ta'ala has only given that to human beings. But even among human beings, there are two perspectives, two dimensions. One, we are governed by the creative command of Allah where we don't have a choice. But there is another dimension where we have a choice. Allah does not force us. In the first dimension, you know, we can divide a human being into khalq and khulq. It's the same word. First one has fatha and the other one has dhamma or pesh on it. Khalq and khulq. Khalq means creation of human being. On that level we don't have a choice. Were we given a form to say where I want to be born, in India or Pakistan or Dubai or Canada? We couldn't choose the place of birth, the tribe, and the family where we are going to be born. We cannot choose our color, our feature, you know. All these things are basically according to the hukm takwini of Allah subhanahu wa ta'ala. On the level of khalq, we are governed by the creative command of Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, there is this concept of cosmetic surgery, but even after you get yourself become, you know, lessen your years in life, when you look at the mirror, you know yourself. Okay, that's just a temporary thing. But when it comes to the khalq of a human being, we don't have a choice. It is on the level of khulq that Allah says, I guide you and I give you the choice. The Islam which becomes a fadilat in Quran, the submission to God which is a virtue for a human being, is a submission to the will of God by our choice. And that is the Islam that which becomes valuable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says in the Quran, إِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ نَبْتَلِيهِ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. Allah says, we created you from one drop. And why did we do that? So that we may test you in this dunya. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا وَبَصِيرًا. And we made him with the, which gave him the ability to hear, to see, so that he can get knowledge. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ. And we have provided hidayat for him. We have provided guidance for him, but we don't force him to follow that guidance. إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. Either he will choose our path and guidance and be grateful to us, or he will be ungrateful and go in the wrong way. So the submission in Islam that we are talking about here is the submission by choice. Salawat pranay ekbar. Everything in the universe is actually moving. Let me just give you one more example before I move on. All these bodies in this space, the earth, the moon, the sun, the planets, they are all moving in one direction. They rotate in a counterclockwise form. Everything, the moon around the earth by itself, and the earth and the moon around the sun. Everything is moving opposite the movement of the clock. Then you look at the smallest atom in the universe. And if you look at the particles within it, you will see there is a movement in there. And there also the movement is counterclockwise. So everything in this universe, from the smallest atom to this biggest planet, they are all rotating in the same direction. This is according to the Hukm-e Takwini. They submit to the creative command of Allah subhanahu wa ta'ala. It's only Hazrat Insan who has been given the choice. When you go to Hajj, what do? You go around the Kaaba, where you do tawaf. What do you do the tawaf? Have you thought about it? This is the problem. People go for Hajj, they don't even think about what they are doing. Why do you go around the Kaaba and you go in the same counterclockwise form? Why you are doing it? It's a symbolic way of saying that, oh Allah subhanahu wa ta'ala, everything is this in this universe submits to you by force. Nothing has a choice. The choice you have given to me only. And now I go and rotate in the same direction. I synchronize myself with this universe by the choice that you have given to me. I truly submit myself to your will. This is the true Islam, which becomes a fazilat for a human being. Salawat par naik barat. But the tragedy of Muslims is that they go to Hajj, they do not reflect about it. They go around the Kaaba, they do not think what they are doing. You can't see Allah subhanahu wa ta'ala. But by going around the Kaaba, you're submitting to Allah subhanahu wa ta'ala by your own choice. And that is the fazilat for a human being. But there is another point in tawaf, now that we talk about tawaf. When you're going around the Kaaba, where are you going around? This is not only Baytullah. People run away from Ali from everywhere. From Indonesia, they come to Makkah. From Pakistan, they come to Makkah. From Deoband, they come to Makkah. From everywhere, they come to Makkah. But when they are doing tawaf, they do not even realize this is not only Baytullah, this is also the birthplace of Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib. You have to submit to Allah, Rasul and Ali by your own choice. That is Islam. Amir al-Mu'mineen, actually, Rasulullah said to Ali, Ya Ali, anta bi manzilati al-Ka'ba. Oh Ali, you are like the Kaaba. The Kaaba doesn't go here and there. People have come to the Kaaba. So if after me they don't come to you, you don't have to go to them. You know, people raise this question, why didn't Ali take out this sword for his Khilafat? Well, if you don't go for Hajj, Kaaba doesn't come to you. You know, this is what we have to realize, that Kaaba and Ali basically are a symbolic sense for us. Our life goes around that. And that is the meaning of Islam that we are talking about. Salawat pranay ekbar. Guftugu Islam ke baare mein hai. Islam, jisse Khudawand Alam ne insaan ke liye fazilat ka mayar qarar diya hai, ye wo tasleem ki manzil nahi hai jahan hum majboor hon. Kainat ki har cheez hukm e ilahi ke lihaz se chalti hai. Wo shams o qamar ho, aasman o zameen ho, zarraat ho, sayyare ho, koi farq nahi padta hai. Insaan ko Khudawand Alam ne ikhtiyar diya hai. اور اسلام انسان کے لیے فضیلت اسی وقت ہے کہ جب انسان اپنے اختیار سے خداوند عالم کے سامنے سر جھکا دے. لیکن اس مرحلے کو اور بڑھایا جائے, اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ 10 فضیلتیں ہیں, لیکن ہر فضیلت میں مختلف درجات ہیں. آئیے اسلام کے بھی درجات کو دیکھا جائے. ایک لیول اسلام اور تسلیم اور سبمیشن کا ہے جو علمی لیول ہے, جہاں انسان حقیقت کا علم رکھتا ہے. لیکن کیا علم ہمارے لیے نجات کا باعث ہے, کافی ہے ہمارے لیے؟ یہ جو بات ہو رہی ہے اسلام جو ہے فضیلت ہے انسان کے لیے یہ صرف علم حاصل کر لینا کافی ہے؟ نہیں، قطعا نہیں. حق کو جاننا صرف کافی نہیں ہے. مثال ہمارے لیے دور کی نہیں ہے، قرآن میں دیکھ لیں، شیطان کی مثال دیکھ لیں. کیا خداوند عالم کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا؟ اس کا جب اعتراف ہے آدم کے سلسلے میں، قال انا خیر منہ، کہ ہم یہ آدم سے بہتر ہیں. کیوں؟ خداوند عالم سے گفتگو ہو رہی ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، خداوند تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. خلقتا، شیطان جانتا ہے کہ خدا خالق ہے، توحید کا علم ہے اسے، پہلا پوائنٹ. پھر آپ آئیے نمبر دو، نبوت. چونکہ اسلام کا معیار کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں نا. نبوت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، کیا شیطان کو نبوت کا علم نہیں تھا؟ یقیناً تھا. جب خداوند عالم نے اس کو اپنے بارگاہ سے نکال دیا، ان علیک اللعن الی یوم الدین، اس وقت شیطان نے کیا کیا؟ خداوند ہم نے اتنی ہزارہا سال عبادت کی ہے، دعا کی اس نے، رب فانذرنی الی یوم یبعثون، خداوند اتنی مہلت دے اس دن تک کے لیے جب بنی آدم کو تو دوبارہ زندہ کرے گا. قیامت کا علم اس کے پاس ہے، جانتا ہے، اس لیے دعا کر رہا ہے کہ ہمیں اتنی طول عمر دے کہ قیامت تک. تو قیامت کا بھی اسے علم ہے. لیکن اس کے آگے دیکھیں آپ، نبوت کی بات آتی ہے. یہ تو ہم نے قیامت کی مثال دے دی، نبوت رہ گیا کا معاملہ. جب خدا ان عالم نے کہا ٹھیک ہے چلو تم ہمارے عدل کو للکار رہے ہو، چلو عدل کا تقاضا ہے، تم نے اتنی بات کی ہے، ہم نے تمہیں تمہارے دعا کو کنڈیشنل طور پہ ہم نے قبول کی. وہ سمجھ رہا تھا قیامت تک، لیکن خدا نے کہا ہے کہ الی یوم معلوم. اور اس کے بعد پھر وہ چیلنج کرتا ہے، خداوند اب تو نے جب ہمیں طول عمری دے دی ہے، تو یہ جتنے فسادات اور مشکلات ہمارے لیے ہوئے ہیں آدم کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو ہم آدم کو چھوڑنے والے تو نہیں ہیں. پھر وہ چیلنج کرتا ہے، خداوند جس طرح سے ہم ذلیل ہوئے ہیں، ہم آدم کی اولاد کو گمراہ کریں گے، ہر طرف سے آئیں گے، اپروچ کریں گے، ایمبوش میں بیٹھیں گے تاکہ آدم کی اولاد کو ہم گمراہ کر سکیں. لیکن شیطان کو بھی احساس تھا کہ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے. اس نے کہا کہ ہم بنی آدم کو سب کو گمراہ کریں گے، الا عبادک منہم المخلصون، لیکن خداوند ہم اپنی لمیٹیشنز کو جانتے ہیں کہ ہم سب کو تو گمراہ کر سکیں گے سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص ہوں، جن کو تو نے خالص اور پاک بنایا ہے، میرا اثر ان پر ہونے والا نہیں ہے. صلوات پڑھنے کے بعد تو شیطان کے پاس توحید کا علم ہے، قیامت کا علم ہے، نبوت کی معرفت اتنی ہے جو بہت سے مسلمانوں کو نہیں ہے. رسول اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ 40 سال کے ہوئے تب نبی ہوئے، تو اس سے پہلے کیا تھے، معصوم کب ہوئے کب نہیں ہوئے. شیطان کو کم سے کم یہ معلوم تھا پہلے سے، اتنا احساس، اتنی معرفت اس کو تھی کہ جو نبی ہوتا ہے، جو خداوند عالم کے خاص بندے ہیں، ان پر ہمارا اثر ہونے والا نہیں ہے. تو اتنی معرفت کے باوجود، علم ہونے کے باوجود اعلان کیا ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، علم رکھتے ہوئے بھی خداوند عالم کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا وہ لیول جسے ہم کہتے ہیں علمی بنیاد، علمی لیول جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اسلام کے بارے میں صرف جاننا کافی نہیں ہے اور یہ فضیلت نہیں بن سکتی. صلوات پڑھنے ایک بار آؤ. تو اسلام کے یہ ابتدائی مرحلے کو تو ہم نے ڈسکاؤنٹ کر دیا، یہ فضیلت نہیں ہے، بذات خود فضیلت نہیں ہے. एक बुनियाद जरूर है लेकिन हमें उससे आगे बढ़ना है। सेकंड लेवल इस्लाम का है जबानी। इल्म होने के बाद अब इंसान इकरार करे जबान से, क्या यह हमारे लिए फजीलत है और नजात का बायस है? बस एक जुमला सुन लें कि इस्लाम जबानी लेवल पर सिर्फ दुनिया के लिए है, आखिरत के लिए नहीं है। अगर कोई हमारे सामने आता है नॉन मुस्लिम और वह कलमा पढ़ दे तो इस्लामी कवानीन के रूह से हम मजबूर हैं उसे उस मुसलमान समझें, लेकिन इसकी जमानत नहीं है कि वो इंसान आखिरत में नजात पाएगा। जबानी इस्लाम सिर्फ दुनियावी मामला है, उखरवी नजात और फलाह का मेयार कुछ और है। कुरान से एक आपको हम मिसाल दें, सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 में खुदावंद आलम ने आयत नंबर 14 में एक वाकया पेश किया है। एक जमाना था कि मदीना के अतराफ जजीरे अरब में कहत था, कुछ कबीले थे जो परेशान थे, उनके पास खाने की चीजें नहीं थी, अनाज खत्म हो चुका था। उन्हें खबर मिली कि भाई मदीना शहर में जो है एक साहब हैं जिनका नाम मोहम्मद है, ये नया दीन लेके आए हैं जिसका नाम इस्लाम है और इस्लाम के तालीम में एक सिलसिला है जकात, कि जिनके पास कुछ नहीं होता है उन्हें जकात दी जाती है, तो चलो हम मुसलमान हो जाते हैं। वो पूरा कबीला जो है आया मदीना, रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, शहादतें पढ़ दी और बात इस तरह से कर रहे थे जैसे रसूलुल्लाह पर एहसान कर रहे थे। लबो लहजा ऐसा था कि खुदावंद आलम को नागवार गुजरा। आयत नाजिल हो जाती है, قالت الاعراب آمنا। आराब कहते हैं बद्दू अरब को, ये अरब की जमा नहीं है। अल आराब कुरान में जहां भी आए इससे मुराद बद्दू अरब है, डेजर्ट के बेडुइंस। قالت الاعراب آمنا, खुदावंद आलम ने कहा कि मोहम्मद ये आते हैं आपके सामने बड़े उस अंदाज में बात करते हैं जैसे आप पर मिन्नत और एहसान कर रहे हैं। आमन्ना, ये कह रहे हैं कि ईमान ले आए। ए रसूल कुल लम तुमिनू, ए रसूल इनसे कह दें कि ये ईमान नहीं लाए हैं। वलाकिन कुलू असलमना, ज्यादा ये कह सकते हैं हम इस्लाम ले आए हैं। वलम यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान का दावा मत करो, इस्लाम का दावा कर सकते हो। अब चूंकि जबानी तौर पे कलमा पढ़ लिया, हम जकात दे देंगे। जबानी कलमा जो है आपको जकात का मुस्तहक बना सकता है, जन्नत का मुस्तहक नहीं बना सकता। जबानी तौर पे अगर कोई कलमा पढ़ता है तो वो दुनियावी एतबार से मुसलमान जरूर है, उसकी ना उसकी जान हमारे लिए हुर्मत रखती है, उसकी इज्जत, उसका माल हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो भी कलमा पढ़ दे उसका जबिया हमारे लिए हलाल हो जाएगा, वो मुसलमानों के साथ शादी ब्याह कर सकता है। ये जितने मामलात हैं इस्लाम के वो जिम्मेदारियां भी उस पर लागू होंगे और जितने हुकूक और राइट्स हैं वो भी उस पर लागू होंगे। लेकिन ये जबानी इकरार और इस्लाम जो है सिर्फ दुनियावी मामला है, ये फजीलत का बायस नहीं बन सकता है। सलावात पढ़ने एक बार आओ। अब तीसरे लेवल पर आइए इस्लाम के। पहला जो है इल्मी मेयार था, सेकंड जबानी लेवल था, थर्ड जो है अमली लेवल है। ये लाजिमी है, इंसान वाकयन अगर चाहता है कि अपने इस्लाम को इस काबिल बनाए कि खुदावंद आलम उसे फजीलत करार दे उसके लिए, तो इल्म और जबानी इकरार के साथ साथ अमल भी होना चाहिए। सिर्फ जानना काफी नहीं है। और इंशाअल्लाह गुफ्तगू कल रात को ईमान के हवाले से और अमल के हवाले से जारी रहेगी, लेकिन यहां सिर्फ एक मिसाल हम आपको दे दें कि वो इस्लाम जो काबिल कबूल होगा वही इस्लाम है जिसे हम तशय्यो कहते हैं, और तशय्यो के लफ्जी माना पैरवी है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, सिर्फ जबानी इकरार काफी नहीं है, بلکہ پیروی اور عمل بھی لازمی ہے. آپ دیکھ لیں اسی زمانے میں آپ دیکھ لیں امیر المومنین کو کون نہیں جانتا. لبنان وہ ملک ہے کہ جہاں وہ عرب رہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, عیسائی ہیں, لیکن چونکہ وہ عرب ہیں لہذا ان کو جب اپنی عرب ادبیات پڑھنا پڑتی ہے تو وہ قرآن کا بھی مطالعہ کرتے ہیں, نہج البلاغہ کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. نہج البلاغہ کے علاوہ ان کو تاریخ عرب سے بھی واسطہ ہے. اور یہ عیسائی مفکرین اور رائٹرز لبنان کے امیر المومنین سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ عجیب و غریب چیزیں انہوں نے لکھی ہیں, کئی کتابیں آئی ہیں اس پر. صرف ایک مثال ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ جاننا اور ماننے میں کتنا فرق ہوتا ہے. خلیل جبران, خلیل کا نام سنا ہوگا, بہت ہی مشہور لبنانی رائٹر اور شاعر تھا. اس نے غالباً ایک کتاب کے مقدمے میں جو امیر المومنین کے سلسلے میں کسی اور نے لکھا تھا, مقدمہ میں ایک عجیب و غریب بات اس نے لکھی ہے. وہ لکھتا ہے کہ ہم نے علی کی زندگی کا مطالعہ کیا اور علی کو سیرت کو دیکھنے کے بعد ہمیں خداوند عالم سے شکایت ہے, خداوندہ اگر علی جیسے انسان کو دنیا میں بھیجنا تھا تو اس وقت کیوں بھیجا, ضرورت علی کے زمانے میں ہے. اس کو خداوند عالم کے فیصلے پر اعتراض ہے, اگر علی جیسے انسان کو پیدا کرنا تھا تو اس وقت کیوں بھیجا, ابھی بھیجتا, ضرورت اس معاشرے کو اب ہے علی کی. لیکن وہ عیسائی تھا. پوائنٹ ہمارا یہ ہے, ہم خوش تو ہو جائیں گے یقیناً, خوشی کا موقع ہے اس کی بات پر, لیکن خود ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے یہ. علی کو جاننا کچھ اور ہے, علی کو ماننا کچھ اور ہے. علی کو جانتے سب ہیں لیکن علی کو مانتے صرف وہی لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں, اور یہی وہ منزل ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے, اور یہی در حقیقت روح اسلام ہے جس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. کوئی انسان جو ہے کامل نہیں ہے, لیکن اگر ہم کوشش کرتے رہیں, ہمارے دل میں جو محبت ہے محمد آل محمد کے سلسلے میں اس کو اگر تقویت پہنچاتے رہیں, اسی عزاداری کے سلسلے میں ہم اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہیں, تو یقیناً ان اعلی مدارج تک پہنچ سکتے ہیں جس کے بارے میں علی نے کہا تھا کہ انسان ملک سے بھی افضل بن سکتا ہے. اور اس سلسلے میں خود آپ امام حسین علیہ السلام کا جو منشور ہے کربلا کا, اس کو آپ دیکھیں. کل ہم نے امام کا وہ مشہور جملہ پیش کیا تھا ولید کے اس چیلنج کے بعد, لیکن آج حسین ابن علی کا جو مکتوب ہے اس سلسلے میں, مدینہ چھوڑنے سے پہلے ایک وصیت نامہ حسین نے لکھا ہے اور اپنے بھائی محمد حنفیہ کے سپرد کیا تھا. یہ عجیب و غریب وصیت نامہ ہے, یہ عام وصیت نامہ نہیں ہے جو انسان اپنے بارے میں لکھے اور اپنے اولاد کے بارے میں, اپنے مال کے بارے میں نہیں. اس میں حسین ابن علی نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے. یہ در حقیقت مشن سٹیٹمنٹ ہے کربلا کے لیے کہ کیوں ہم نے یہ کیا. اور عجیب غریب انداز ہے, ابتدا ہوتی ہے انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. ابتدا لا سے ہوتی ہے, لا الہ کے بعد الا اللہ. حسین لکھتے ہیں کہ ہم نے جو یہ اقدام کیا ہے یزید کے خلاف, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ماجرا جو انسان ہیں, جو ایڈونچر میں جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتا ہے, اپنے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اپنی اولاد کو خطرے میں نہیں ڈالے گا. حسین کہتے ہیں ہم نے یہ اقدام اس لیے نہیں کیا ہے کہ ہم میں تکبر و غرور ہے, یا ہم فساد پھیلانا چاہتے ہیں معاشرے میں, یا کسی پر ہم ظلم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ حسین جانتے تھے بعد میں مزدور مورخین آئیں گے جو حسین کی طرف مختلف وجوہات کو منسوب کریں گے. حسین نے اس مکتوب میں سب سے پہلے ہی اس کا سد باب کر دیا. اس کے بعد لکھتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, کہ ہم نے صرف ایک مقصد کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ میرے جد کی امت کی اصلاح. امت جد جو ہے وہ انحراف کے راستے پہ جا رہی ہے، گمراہی کے راستے پہ جا رہی ہے، ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ صحیح راستے پہ آ جائیں، اور پھر اس کی شرعی توجیہ پیش کرتے ہیں. اريد ان امر بالمعروف وانهي عن المنکر، ہم یہ اصلاح میں در حقیقت وہ کام کرنا چاہتے ہیں جسے ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں. لوگوں کو اچھائی کی طرف ہمیں بلانا ہے، لوگوں کو برائی سے ہمیں دور لے جانا ہے. اور اس میں حسین لکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي بِنْ أَبِي طَالِبٍ، اس قدم اس اقدام میں ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں جو میرے نانا کا راستہ ہے اور میرے بابا علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے. اپنے اس اقدام کو متصل کرتے ہیں اپنے بابا اور اپنے نانا سے، اور اس کے لیے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. حالات کو دیکھ کے انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تدبیر کو اپناتا ہے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے امام نے فیصلہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ قربانی اور شہادت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس قربانی کا سب سے پہلا قدم تھا مدینہ چھوڑنا. 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، شعبان کے آغاز میں مکہ پہنچے. اس لیے گئے کہ مکہ جو ہے امن کی جگہ ہے، خود قرآن میں کہا گیا ہے. کوفہ سے خطوط آئے، مسلم بن عقیل کو بھیجا. امام کا ارادہ یہی تھا کہ حج کے بعد جائیں گے، لیکن خبر ملی کہ یزید نے حاجیوں کے بھیس میں کچھ قاتلین کو بھیجا ہے کہ حسین جہاں بھی ملے، کعبے کے پاس بھی ملے تو انہیں قتل کر دینا. نواس رسول نہیں چاہ رہے تھے کہ حرم الہی کی حرمت برباد ہو جائے. لہذا کس دن؟ 8 ذی الحجہ. جو حضرات حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں 8 ذی الحجہ کا وہ دن ہوتا ہے جہاں قافلے مکہ سے عرفات کے لیے آہستہ آہستہ سفر کا آغاز کرتے ہیں. رات گزارتے ہیں منا میں، پھر دوسرے دن پہنچتے ہیں عرفات. تمام قافلے ایک طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک قافلہ تیار ہے کسی اور سمت کی طرف جانے. اس میں بھی ایک حکمت تھی. اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا، اخبار اور ریڈیو کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن حسین چاہتے تھے کہ ہماری مظلومیت مخفی نہ رہے، عالم اسلام میں یہ خبر پہنچ جائے. اور سب سے مؤثر طریقہ یہی تھا کہ یہ حاجی ہیں جو حج کے بعد اپنے وطن واپس پہنچ جائیں گے، اگر یہ دیکھیں کہ تمام قافلے منا کی طرف جا رہے ہیں لیکن حسین کا قافلہ کوفے کی طرف جا رہا ہے، تو وہ بھی جو نہیں جانتے تھے مجبور ہو جائیں گے سوال کرنے کے لیے کہ نواس رسول حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ آغاز ہوگا اس گفتگو کا جس سے انہیں حق سے آشنا ہوں گے وہ، اور وطن پہنچنے کے بعد حسین کے مظلومیت کا اعلان کریں گے کہ مسلمانوں نے نواس رسول کو حج مکمل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. حضرت حسین جب امام حسین علیہ السلام کے اس عزم کا ارادہ اور کا علم محمد حنفیہ ان کے بھائی کو ہوا تھا، انہوں نے قاصد بھیجا تھا مدینہ سے کہ بھائی آپ رکے رہیے جب تک ہم آئیں. 8 ذی الحجہ کے شب میں محمد حنفیہ پہنچے ہیں مکہ، امام حسین سے ملے ہیں، گفتگو ہوئی ہے. امام نے کہا کہ ہاں ہمارا ارادہ ہے کوفے کی طرف جانے کے لیے. محمد حنفیہ نے یہی کہا کہ بھائی آپ کوفے کے حالات کو جانتے ہیں، بابا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ وہاں نہ جائیں. امام نے کہا کہ ہم غور کریں گے تمہاری بات پر. لیکن الصبا خبر ملی محمد حنفیہ کو کہ حسین کا قافلہ تیار ہے اور وہ کوفہ ہی جانا چاہ رہے ہیں. محمد حنفیہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھائی کا قافلہ تیار ہے. امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، بھائی میں نے ایک مشورہ دیا تھا لیکن لگتا ہے کہ آپ نے ہمارے مشورے کو اس قابل نہیں سمجھا. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے کہ بھائی تمہارے جانے کے بعد عالم خواب میں نانا آئے تھے اور نانا نے مجھ سے کہا ہے یا حسین اخرج ان اللہ شان یرا کا قتیلا، اے حسین مکہ چھوڑ دو، جہاں کا وعدہ ہے وہاں جاؤ، اللہ تمہیں اسلام کے خاطر قتیل اور شہید دیکھنا چاہتے ہیں۔ زارن حسین یہ جملہ حسین نے تو کہہ دیا، محمد حنفیہ بھائی بھی ہے، حسین کو اپنا امام بھی سمجھتے ہیں، جواب دینے کی ہمت تو نہ ہوئی، لیکن قافلے پر جب نظر دوڑاتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں مہمنے بھی ہیں، حسین اپنے اہل حرم کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بس ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ انسان جو مرنے کے ارادے سے جاتا ہے اپنے بچوں کو اور عورتوں کو لے کے نہیں جاتا ہے، خداوندہ انہیں خدا کا واسطہ انہیں ہمارے حوالے کر دے، ہم انہیں مدینہ لے کے جائیں گے۔ اس وقت وہاں پر ایک جملہ کہا ہے کہ بھائی عالم خواب میں نانا نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلام کی بقا کے لیے خداوند عالم ان بچوں اور عورتوں کو بھی اسیر اور قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ ادبارا نے حسین کس طرح سے محمد حنیفیہ کو بتاتے کہ اگر کربلا میں ہم تنہا قبر ہو گئے تو میری شہادت کا مقصد دفن ہو جائے گا، میری آواز اور مقصد کو یہی بچے اور عورتیں لے کے کوفہ اور کوفے سے شام اور مدینہ پہنچائیں گے۔ ادبارا نے حسین یہ قافلہ اپنے مراحل کو طے کرتے ہوئے دو محرم جس کی شب میں ہم جمع ہوئے ہیں اس زمین پہ پہنچا جہاں گھوڑا بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ مولا نے جب اس جگہ کا نام پوچھا کسی نے نئے نوا کہا کسی نے اور کہا، آخر میں جب ایک شخص نے کہا کہ یہ کربلا ہے، اس وقت مولا نے کہا ہاں یہ کرب اور بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری شہادت ہوگی۔ امام نے حکم دیا قافلے کو کہ وہ کربلا میں قیام کرے۔ اداروں نے حسین امام علم رکھتے تھے کیا ہونے والا ہے، امام کو جب علم ہوا کہ یہاں کی زمین کے مالک بنو اسد والے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں، ان کے بعد معاملہ کرتے ہیں، اس زمین کو خریدتے ہیں، اس لیے کہ مولا نہیں چاہ رہے تھے ایسی زمین میں دفن ہو جو ان کی ملک نہ ہو، ان کی اپنی ملک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو بیانامہ لکھا ہے، عجیب و غریب اس کی روایت ہے، اس زمین کو خریدنے کے بعد وقف کر دیتے ہیں، بنو اسد کو اس کی کسٹڈی دے دیتے ہیں، لیکن ایک شرط لگاتے ہیں۔ اس وقت اداران حسین مولا نے آپ کو یاد کیا تھا، بنو اسد سے کہا ہے دیکھو ہم تمہیں اس وقت کو تمہارے حوالے کرتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ جب میرے زائرین آئیں گے انہیں میری قبر کی نشاندہی نہیں کرنا اور بتانا ہماری قبر کہاں ہے۔ اداران حسین ہمارے بزرگ روایت کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ امام نے بنو اسد کے قبیلے والوں کو جب بلایا ہے، مردوں کو الگ کیا، عورتوں کو الگ کیا، بچوں کو الگ کیا، مردوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اے بنو اسد کے مرد یزیدی لشکر مجھے قتل کر دے گا، میرے لاش کو بے گور کفن چھوڑ دے گا، تجھ سے ہاں تم لوگوں سے ہم التماس کرتے ہیں مجھے ہاں دفن کر دینا۔ پھر عورتوں سے ہاتھ جوڑ کے مولا کہتے ہیں وہ زمانہ آ گیا تھا جہاں مسلمانوں کو دفن کرنا واجب ہے، لیکن نواسے رسول عورتوں سے بھی مخاطب ہوتا ہے، اگر تمہارے مردوں میں ہمت نہ ہو تو تم اپنی آبا کو سنبھالے ہوئے ہمارے لاش کو دفن کر دینا۔ آخر میں مظلومیت کے عروج کو دیکھے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بچے اگر والدین میں ہمت نہ ہو تم کھیلتے ہوئے آ جانا، اپنی ننے ہاتھوں میں خاک اٹھا کے ہماری لاش پر ڈال دے۔
لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خداوند اس قربا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تو تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک سمیع علیم، ماتم اوسعین.
بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، ہمیں درکار ہی تھوڑی سی جا اے کربلا والو. بلا ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بنائیں گی، نہیں تھا ہرش اب تم سے جدا اے کربلا والو. خدا را مرنے والوں کو نہ روکو، راہ رہنے دو، مجھے لائی یہاں میری قضا اے کربلا والو. جب غربت ہے اپنی ایسی غربت پر وطن صدقے، جہاں پائے ہم اپنا مو دعا اے کربلا والو. ہم اٹھ جائیں گے جب یا سے تو پھر سب چین اٹھائیں گی، بنیں گی خاک ہے خاک شفا اے کربلا والو. لو رہیں گی تھا اب چہلم لا شبے گورو کفن سب کی، میرے ناموں سے ہو گے بے ردا اے کربلا والو. میں چھپ جاؤں گگر ایک مٹھی خاک ڈالو گی، یوں ہی بن جا اے گا مرقد میرا اے کربلا والو. او محب آئے جو باد ملک بے کس کی زیارت کو، عطا پتا دینا انہیں میری قضا مرقد ہے اے کربلا والو. بلا کر سب کو حضرت نے محب آئے جو باد مر ایک بے کس کی زیارت کو بتا دینا انہیں میرا پتا اے کربلا والو ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا ملے فرصت تو پڑھنا فاتحہ اے کربلا والو بلا کر سر کو حضرت نے کہاں اے کربلا والو بلا کر سب کو حضرت نے چلا میں وعدہ نبھانے چلا میں وعدہ نبھانے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام سلام نانا کے روزے چلا میں وعدہ نبھانے چلا میں وعدہ نبھانے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا حسین جاتا ہے مرنے حسین جاتا ہے مرنے سلام ماں کے مزار
سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار
میری شریک سفر بن کے ساتھ چل سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل لباس خلد سجا دے لباس خلد سجا دے وطن سے پھر ایک بار
سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار
دیا جلانے کو نانا تمہارے روزے پر ضرور آئے گی سگڑا ہر ایک شام و سحر خدا کرے رہے روشن خدا کرے رہے روشن صدا تمہارے مزار
سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار
سلام نانا کے روزے
سلام ماں کے مزار
میری سکینہ کہاں اور رسم کے بندی کہاں زمین گرم پہ چلنا اسے پسند کہاں قدم وہ پھول سے نازک قدم وہ پھول سے نازک وہ راستے پر فار
سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار
میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے
نانا
حسین جاتا ہے مرنے حسین جاتا ہے مرنے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار حسین شہید کربلا واویلا
حسین شہید کربلا
واویلا حسین امام مظلوم واویلا حسین امام عطشان واویلا اکبر نوجوان چی شد واویلا حسین شہید کربلا واویلا محمد و آل محمد صلوات